الحمد لله، الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ستکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. درس قرآن کا یہ سلسلہ اپنے تسلسل کے ساتھ جاری تھا ایک تبلیغی دورے کی بنا پر. دو جمعۃ المبارکہ تک یہ درس کا سلسلہ موقوف رہا. اب دوبارہ سورۃ الاعراف، جو ترتیب مصحف شریف کے اعتبار سے قرآن مجید کی ساتویں سورت ہے اور اس کی وسطانی اور درمیانی مضامین پر ہم گفتگو کر رہے تھے. آج کے خطبے میں آیت نمبر 143 کے کچھ مضامین کی تلاوت کی گئی. وقت کے اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسی سے متعلق چند ضروری باتیں پیش کی جاتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نجات اور ہدایت کے تمام تر باتوں کو پہنچانے کے بعد ایک طویل عرصہ فرعون کے ساتھ مزاحمت، مقابلہ اور جنگ کا سلسلہ اور شدید ترین صبر کے منازل کو طے کرنے کے بعد دکھ درد کے ان انگاروں کے سمندروں کو عبور کرنے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے علاقے کے اندر تشریف لائے تو وہاں پر آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اپنے رب سے ہم کلام ہو جاؤں، اور صرف ہم کلام ہی نہیں بلکہ میں جس رب کے دین کے لیے یہ تگودو کر رہا ہوں اور جس رب کریم کے دین کا میں نمائندہ اور نبی بن کر بھیجا گیا ہوں، جو رب اپنے فیضان کو میرے دل میں اتارتا رہتا ہے، اب میں بالکل عیاں ظاہری طور پر اس کے کلام کو بھی سننا چاہتا ہوں اور اس کے جلووں سے بھی مستفیض ہونا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ کے قلب میں جب خواہش ظاہر ہوئی تو دل میں خواہش آئی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے سے ملاقات کی شرائط ذکر کیے اور فرمایا موسیٰ تم نے 30 دن تک متواتر روزے رکھنے ہیں. یہ وہ مجاہدات ہیں ترقی درجات کی کہ جو اولیاء کاملین کرتے ہیں رب سے قریب ہونے کے لیے. اگر رب سے کلام کرنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے، ہمارے کلام کو سننا ہے، تو پھر اس کے تقاضے موسیٰ کچھ ادا کرو، اور اس کے تقاضے یہ ہیں کہ تم نے فلاں ایک وادی ہے، فلاں ایک جگہ ہے، اس کی نشاندہی کر دی گئی کوہ طور کی، فرما وہاں پہنچ کر کسی سے کچھ بات نہیں کرنی، صرف ہماری یاد میں وقت بسر کرنا ہے، اور 30 دن کا روزہ تم نے پابندی کے ساتھ رکھنا ہے۔ یہ میقات، یہ حد، اور یہ دن کے ایام اللہ نے خاص فرمائے، اور 30 دن تک جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزے، زبان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، کھانے پینے سے روزہ رکھ لیا، پھر رب کریم نے مزید ارشاد فرمایا کہ 10 دن اور اس کو جاری رکھو۔ 40 دن کا یہ سلسلہ مکمل ہوا تو پھر رب کریم نے فرمایا ہاں اب طور پر آؤ اور ہم سے ہم کلام ہو جاؤ۔ تو 40 دن تک یہ مکمل میعاد مکمل کرائی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور پھر رب کریم فرماتا فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا، پھر جب حضرت موسیٰ نے وہ تمام مقررہ وقت کو طے کر لیا، 40 دن آپ نے محض خلوت کے اندر اللہ کی یاد ہی میں بسر کیے روزے کی حالت میں، تو فرمایا وکلمہ ربہ، پھر رب کریم ان سے ہم کلام ہوا، اور جب رب کریم ہم کلام ہوا تو دوران کلام محبت و چاشنی، اور رب کے کلام کی چاشنی جو ہماری کیفیت اور ہماری طبیعتوں سے بڑا ہے، ہم اپنے محبوبوں کا کلام سنتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ ان کے قدموں میں لپٹ جائے، لیکن اللہ رب العالمین کا دربار اس سے پاک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت رب کا کلام سنا تو چاہت اور بڑھ گئی، اور بڑھ کر آپ نے آگے اس بات کو ذکر کیا قال ربی ارینی انظر الیک، مولا جب اپنے کلام سے مجھے آشنا کر دیا ہے تو اب اپنے جلوے بھی مجھے دکھا دے، اور میں تیری ذات کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ رب کریم نے شاہ فرما قال لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز ہمیں نہیں دیکھ سکتا، ولیکن انظر الی الجبل، لیکن پھر بھی اگر تیری چاہت اور تیری محبت و اشتیاق اتنا بڑھ گیا ہے کہ تو ہمارے کلام سے ہماری ذات تک کا دیدار کرنا چاہتا ہے، تو پھر دیکھ کوئی آڑ ہونی چاہیے، ہماری ذات کا کوئی آئینہ ہونا چاہیے، کوئی درمیان کے اندر ایسی تیسری چیز ہونی چاہیے کہ تو براہ راست تو ہمیں نہیں دیکھ سکتا، وہ تو محمد رسول اللہ کا خاصہ ہے، براہ راست تو ہمیں نہیں دیکھ سکتا لیکن تو ہمیں دیکھنے کی خواہش ظاہر بھی کرتا ہے۔ تو اس بات کو سن لے موسیٰ کہ درمیان میں کوئی ایسا حجاب، درمیان میں کوئی ایسی آڑ، درمیان میں کوئی ایسا آئینہ ہونا چاہیے کہ جس پر ہم اپنے جلوے اتاریں تو براہ راست تو نہ دیکھ سکے، لیکن اس پر جلوے اتاریں تو وہ ہماری ذات کا آئینہ بن جائے اور اس میں تو ہمیں دیکھ لے۔ اور گرد و نواح میں کائنات میں کون سی ایسی چیز تھی جو سب سے مضبوط اور اللہ رب العالمین کے اس مطالبے پر پوری ہو سکتی تھی؟ تو یقیناً نظر پہاڑ ہی پر گئی کہ پہاڑ ایک مضبوط اور مقوی جسم ہے کہ جس کے اوپر جتنا بار ڈالا جائے وہ تس مس نہیں ہوتا۔ رب کریم نے شاہ فرمایا ولیکن انظر الی الجبل، اے موسیٰ اب اس پہاڑ کی طرف توجہ کر اور اس پہاڑ کی طرف دیکھ، فإن استقر، اگر یہ ہمارے جلووں کو پا کر، فإن استقر مکانہ، اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا اور یہ ہلا نہیں، جس طرح ہے یہ اس طرح بن کر کھڑا رہا، فسوف ترانی، تو تو اس کے ذریعے ہمیں دیکھ لے گا۔ پھر قرآن ذکر کر رہا فلما تجلّا ربہ للجبل، اللہ رب العالمین نے ذاتی انوار نہیں، صفاتی نور کی ایک جھلک اس پہاڑ پر اتاری۔ اور علماء نے لکھا اس بات کو کہ ذاتی انوار کو تو پہاڑ کیا برداشت کرتا، لیکن جو صفاتی انوار ہے، اور صفاتی انوار میں بھی صفات جلالیہ نہیں، صفات جمالیہ، اور صفات جمالیہ میں بھی علی کل من حیث المجموع، مکمل طور پر نہیں بلکہ سوئی کے ناکے کے برابر مثال دی گئی کہ یہ تجلی کا اظہار ہوا ہے۔ تو قرآن مجید ذکر کرتا ہے جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر زمین پر آ گئے۔ تو یہ وہ زبردست مرحلے کو اور اس حقیقت کو قرآن نے سورہ آراف کے اندر آیت نمبر 143 کے اندر ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش، اس کو انشاءاللہ آنے والے درسوں تک میں مکمل طور پر کنٹینیو کروں گا اور اس کو ہم جاری رکھیں گے، لیکن یہاں پر چند باتیں رک کر چند باتیں آپ کی خدمت ذکر کرنی تھی۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر حضرت موسیٰ کو ایک میقات تک روکا گیا ہے، ایک حدود بتائی گئی ہے کہ اس کے بعد تم ہمارا دیدار کرو گے یا ہمارے کلام کو سنو گے جو تمہاری خواہش ہے. یہاں پر سید عالم نے اشارہ فرمایا کہ انسان کے لیے بھی اللہ نے ایک میقات رکھی ہے, اور اس میقات کے بعد اسے صرف یاد الہی کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے. صحابہ نے پوچھا کہ انسان کی زندگی کا میقات کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے رب سے ہم کلام ہونے کے لیے ایک 40 دن کا میقات اور 40 دن کا پورا چلہ اور 40 دن کے پورے ایک مرحلے کو گزار کر پھر آگے بڑھ کر رب کریم کی کہ کلام سے مشرف ہونے کا ارادہ کیا ہے. تو انسان کے لیے عمر کا وہ کون سا لہجہ ہے جس میں قدرت ڈھیل دیتی رہتی ہے, لیکن وہ اس عمر پر پہنچ جائے تو اس عمر کے بعد صرف یاد الہی کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے. اگر کچھ ہوا تو اس کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. صحابہ نے کہا کہ حضور, مسلمانوں کے لیے اور انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے عمر میں کیا میقات رکھی ہے؟ سرکار نے فرمایا جب عمر 60 سال کی ہو جائے, بخاری شریف حدیث ہے 60, جب عمر 60 سال کی ہو جائے تو دنیا کو چھوڑ دے. اس لیے کہ اسے دنیا کو تو پہلے بھی چھوڑنا تھا, دنیا کو پہلے بھی چھوڑنا تھا, لیکن اب حال یہ ہے کہ اگر وہ دنیا کی حرص میں اور مال کی حرص میں پاگل اور دیوانہ اور سرگردہ بھٹکتا رہا, لیکن یہ ڈھیل تھی قدرت کی جانب سے. لیکن جب عمر انسان کی 60 سال ہو جائے تو میقات مکمل, اب کوئی عذر نہیں چلے گا. اب یہ نہیں چلے گا کہ میں نے جوانی میں یہ نہیں کھایا تھا, میں نے یہ نہیں پیا تھا, یہ نہیں حاصل کیا تھا. فرمانا اب سارے عذر ختم ہو جاتے ہیں, اب میقات آ جاتی ہے 60 سال کی. اس کے بعد صرف یاد الہی ہونی چاہیے. اور سرکار نے فرمایا جب 60 سال کے بعد سارے عذر کو اللہ زائل کر دیتا ہے, سارے بہانے اس کے بارگاہ میں بند کر دیے جاتے ہیں, اور 60 سال کے بعد مومن کی عمر میں صرف قدرت کو تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ یاد الہی میں لگے رہیں. حضرت امام مالک جو بہت بڑے امام ہیں, محدث ہیں, مفسر ہیں اور مستقل ایک فقہ کے امام ہیں, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے دور کی بات کرتے ہیں, اور آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ہم اثر ہیں اور تبع تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے. بعض علماء نے آپ کے تابعی ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے, لیکن وہ اتنا معتبر نہیں جتنا معتبر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے لیے ہے. لیکن حضرت امام اعظم کے ہم اثر ہیں اور مسجد نبوی کے ابتدائی علماء کے میں آپ مسجد نبوی کے اندر شیخ الحدیث رہے, اور 50 سال تک آپ نے مسجد نبوی شریف کے اندر درس حدیث دیا ہے, اور بخاری شریف سے اور بلکہ امام بخاری کی پیدائش سے کئی سال پہلے آپ نے موطا امام مالک تحریر کر دی تھی. اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے موطا کو بخاری پر ترجیح دی ہے, اور فرمایا کہ موطا امام مالک آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اس کے مقابلے میں کوئی صحیح کتاب نہیں ہے, اور اہل مدینہ کے تمام علم کو حضرت امام مالک نے اپنی موطا امام مالک کے اندر نقل فرمایا ہے. تو حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں باقاعدہ یہ سلسلہ ہوتا تھا, ایک آدمی جو کاروبار کر رہا ہے, زندگی ہنگامہ زندگی میں لگا ہوا ہے, لیکن فرمایا جب اس کی عمر 60 سال ہوتی تو وہ اپنے سارے کاروبار کو اپنی اولاد, اپنے رشتہ دار جو متعلقین معتبر لوگ ہیں ان کے حوالے کر دیتا, اور یہ بقیہ زندگی جو 60 سال کے بعد ہے اس کو ذکر اللہ, تحلیل, استغفار اور یاد الہی کے اندر وقف کر دیتا. اس لیے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ 60 سال ایک عمر کی میعاد ہے, اس کے بعد کوئی عذر انسان کا قابل قبول نہیں ہوتا. اور ایک روایت یوں بھی آتی ہے کہ جب اس کی عمر 60 سال سے بڑھ کر 70 سال کو عبور کرتی ہے اور 80 سال کو عبور کرتی ہے, فرمایا جب 40 سال سے عبور کرتی ہے اس کی عمر, تو 40 سال میں انسان کی ارادیت اور روحانیت اور اس کے جذبات اس کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں, اور مضبوط انسانی اسٹرکچر اس کا تیار ہو جاتا ہے, اور انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے جو اپنی معرفت کے جواہر رکھے ہیں اس کا اصل اظہار 40 سال کی عمر کے بعد ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے, کسی کو خدا چاہے تو پہلے بھی دے دیتا ہے. اسی کو حضرت شیخ سعدی نے فرمایا تھا کہ بزرگی با عقل است نہ با سال, تونگری با دل است نہ با مال. فرمایا سخاوت مال کا نام نہیں ہے, سخاوت جو ہے, تونگری جو ہے, وہ مال کا نام نہیں ہے, وہ تو دل کا نام ہے. کروڑوں خربوں روپیہ ہو, دل ہی نہ ہو تو وہ کیسا سخی ہے؟ فرمایا جس طرح سخاوت مال کا نام نہیں ہے, دل کا نام ہے, اسی طرح بزرگی عمر کا نام نہیں ہے, عقل کا نام ہے. جس عمر میں اللہ رب العالمین وہ بزرگی عطا فرما دے، لیکن عمومی طور پر اکثری طور پر یہ ہے کہ 40 سال کی عمر کو عبور کرنے کے بعد انسان کے لیے تمام روحانیت کے مراحل انتہائی پختہ ہو جاتے ہیں، اس کے مزاج کے اندر پختگی آ جاتی ہے، اور پھر ارشاد فرمایا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب 60 سال کی عمر کو کراس کرتا ہے تو اللہ اس کو کوڑ اور برس کی بیماریوں سے آزاد کر دیتا ہے اور بری کر دیتا ہے، اور جس وقت اس کی عمر 70 اور 80 سال سے بڑھ جاتی ہے، بعض روایت میں 70 سال ہے، بعض میں 80 سال ہے، کہ جب انسان مومن اس عمر سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ فرشتوں کو اعلان کر دیتا ہے اس کو نہ چھیڑو، یہ ہماری زمین میں ہمارا آزاد کردہ غلام ہے. یعنی اس سے مراد یہ کہ جب اس کی عمر 80 سال سے اوپر ہوتی ہے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کا کرم اور شفقت ہوتی ہے اس پر، اور اس کی عمر جب 90 سال کے اوپر ہوتی ہے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور رب کریم شاہ فرماتا فرشتوں سے کہ اب اس کے بارے میں کچھ نہ لکھو، یہ اس ہماری زمین کے اوپر ہمارا آزاد کردہ غلام ہے، ہمارا آزاد کردہ بندہ ہے. تو یہ عمر کے وہ میعادیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے گویا کہ مرحمت فرمائی. جہاں تک یہ میعاد ہے وہاں پر یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کو 60 سال کی عمر کے بعد کی جو عبادت ہے وہ تو اب اس کے لیے بالفاظ ظاہر عرض کر رہا ہوں کہ مجبوری ہے، اب تو کوئی آپشن رہا ہی نہیں، لیکن فرمایا کہ سب سے معتبر عبادت جو اللہ کی بارگاہ میں وہ جوانی کی ہے، کیونکہ بوڑھا ہو گیا وہ شخص تو اب تو ہر چیز سے ایسی اس کی آرزو ٹوٹ گئی ہے اور جذبات اور شہوات نے دم توڑ دیا ہے، تو وہ تو راہ الہی کی طرف آئے گا اس لیے کہ اب اگر وہ گناہ کرے تو بہت بڑی بدبختی ہے، اب اگر وہ حرام کام کرے تو بہت بڑی بدبختی ہے، اس لیے کہ نفسیاتی طور پر بھی نفس زیر ہو چکا ہے اور کمزور پڑ چکا ہے، خواہشات دم توڑ رہی ہیں، انسان کے جذبات، قوت، ہمت، صلاحیت اور ظاہری طاقت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اور نفس کے اندر وہ توانائی نہیں ہے جو جوانی کے اندر تھی، لیکن اب بھی اگر وہ بدبختی میں پڑا رہے اور 60 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد بھی گناہوں میں مبتلا رہے تو فرمائیے تو وہ عجیب مرحلہ ہے کہ اس کے پاس تو اب کوئی عذر نہیں تھا کہ میرے نفس نے مجھے بہکا دیا، میرے دل نے مجھے لالچ دے دی، میری طبیعت میں اشتہا پیدا کر دیا. تو شہوت اور اشتہا تو بڑھاپے کے اندر یوں ہی مر جاتی ہے اور پست ہو جاتی ہے، تو 60 سال کو آخری بارڈر رکھا گیا ہے کہ اس کے بعد تو کوئی عذر نہیں چلے گا، اس کے بعد تو رب کی طرف آنا ہی آنا ہے، استغفار کرنا ہی کرنا ہے، رب کی یاد کی طرف بڑھنا ہی بڑھنا ہے. لیکن اس سے بڑی عبادت یہ ہے کہ جوانی شباب پر ہوتی ہے اور انسان کے شہوات اور چاہتے زندگی اور دنیاوی ایک کمال پر اور ایک مضبوط پہاڑ کے مانند نفس کے جذبات ہوتے ہیں، اور اس وقت وہ اس کو زیر کر کے رب کی طرف آتا ہے. تو فرمائے یہ عبادت جو جوانی کی ہے یہ زندگی بھر کے تمام تسبیح، تحلیلات اور استغفار میں سب سے بڑی ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. فرمایا ایک تو وہ بادشاہ جو پاکستان کا ایسا نہیں، یہ تو انتہائی بدبخت ہے. فرمایا وہ حاکم کہ جو خوف خدا اور رعایا کا ڈر اور ان کے بارے میں جو خدا کے اس سے پوچھا جائے گا اس کے خوف سے وہ لرستا ہو اور دن اس کے عدل و انصاف میں گزرتے ہوں، راتیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں استغفار میں گزرتی ہوں. سرکار نے فرمایا ایسے مسلمانوں کے حکمران کو اللہ رب العالمین اپنے خاص عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. اور فرمایا ایک وہ نوجوان جسے خوبصورت اور جوان عورت گناہ کی دعوت دے اور یہ خود بھی جوان ہو، اور جب اسے وہ گناہ کی دعوت دے تو یہ قریب جانے کی بجائے چیخ اٹھے کہ نہیں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹ جائے، تو فرمایا رب کریم ایسے نوجوان کو قیامت کے دن عزت کے منبر پر بٹھا کر اپنے عرش کے سائے تلے. تو یہ وہ مراتب ہیں، درجات ہیں عمر کے جو یہاں پر قرآن مجید ذکر کر رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی کہ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس میقات پر پہنچ گئے، اس مرحلے پر پہنچ گئے اور رب کریم کی جانب سے پیش کردہ وہ تمام آزمائش کے مراحل کو آپ نے عبور کر لیا، تو پھر رب نے فرمایا ہاں موسیٰ، اب تم نے دلیل دے دی ہے اور تم نے ثبوت دے دیا ہے کہ تمہیں ہم سے پیار ہے، ہم سے محبت ہے، تو آؤ پھر ہمارا کلام بھی دیکھ لو، اور اگر دیدار کرنا چاہتے ہو تو تم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دیدار ہم نے صرف محمد رسول اللہ کے لیے رکھا ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں رکھا. اور قرآن کریم کی آیت ورفعنا لک ذکرک، حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا. جبرائیل حضور کے پاس آئے، سرکار نے جبرائیل سے پوچھا کہ اللہ نے میرے ذکر کو بلند کیا، تو رب سے پوچھو تو صحیح کہ میرے رب نے میرے ذکر کو کیسے بلند کیا، تو جبرائیل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کا رب کہتا ہے کہ آپ کے ذکر کو رب نے ایسے بلند کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو اپنی پناہ عطا فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے بظاہر آپ کے لیے جو راہیں بند تھی وہ جب اسبابی راہیں رب کریم نے دیکھی تو پھر آپ کو غنی کر دیا، اور فرمایا جب آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ اور رب کی یاد میں جوش والا دیکھا تو رب کریم نے اپنی راہ کے لیے تمام راستے کھول دیے۔ فرمایا حضرت ابراہیم کے لیے خلت رکھی تھی، یہ ان کے ذکر کی بلندی تھی، حضرت موسیٰ کے لیے کلام رکھا تھا، یہ ان کے ذکر کی بلند تھی، اور آپ کے ذکر کو جو سب سے بلند کیا ہے تو رب کریم نے اپنی ذات کے دیدار کو آپ کے لیے رکھا ہے۔ تو حضور نے رب کو دیکھا، یہ آپ کا سب سے بڑا ملکہ ہے۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں نہیں دیکھا، میں نے کہا جو سب سے بڑی خصوصیت ہے اسی سے اگر آپ انکار کر لیں تو معراج کا حاصل کیا رہتا ہے۔ اور چلتے آخری بات یہ بھی عرض کروں کہ رب کریم نے حضرت موسیٰ سے یہ نفی فرمائی کہ موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن حضرت موسیٰ نے یہ خواہش ضرور کی کہ ربی ارینی انظر الیک، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر رب کا دیکھنا محال ہوتا اور رب کا دیکھنا یہ سوال بالکل عجیب ہوتا تو حضرات انبیاء عجیب و غریب سوالات نہیں کرتے، کیونکہ وہ تو جہالت ہے، وہ تو معرفت سے خالی ہے۔ حضرت موسیٰ کا یہ سوال کرنا کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اس قاعدے کی وضاحت کرتا ہے کہ رب کو دیکھنا ممکن ہے لیکن موسیٰ کے لیے ممکن نہیں ہے، مصطفیٰ کے لیے ممکن ہے۔ تو یہ دلیل جو ہے یہاں پر ذکر کی گئی۔ اور ایک بات مزید عرض کر دوں کہ یہاں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتا، فرمایا جب تم مجھے نہیں دیکھ سکتا لیکن دیکھنا بھی چاہے تو درمیان میں کوئی آڑ تو ہونی چاہیے نا، تو بغیر آڑ کے تو صرف ہمارا حبیب دیکھے گا، لیکن اگر کلیم تو بھی دیکھنا چاہتا ہے تو ایک مضبوط آئینہ بنا جس پر ہم اپنے جلوے اتاریں۔ براہ راست تو نہیں دیکھ سکتا، اس آئینے پر جلوے اتاریں اور وہ آئینہ ہمارے جمال کا مظہر بن جائے، تو اس آئینے میں تو ہماری ذات کی تصویر کو دیکھ لے گا جیسی ہماری شاہ نشان ہے۔ تو رب کریم نے شرط لگائی کہ پھر اس پہاڑ سے کہہ کہ یہ ہمارے مرتبے کو جانچے اور ہمارے مرتبے کو برداشت کرے، اور جو اس پہاڑ کو رب کریم نے جب آئینہ بنایا، اور قرآن خود کہتا ہے فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، رب نے فرمایا اگر یہ ٹھہر گیا اور ہم نے اپنے جلوے اس میں اتارے، یہ ٹھہر گیا تو یہ آئینہ بن جائے گا، اس میں تو دیکھ لے گا، لیکن پہاڑ نہ ٹھہر سکا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، لیکن جب چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ کو کھڑا کیا گیا، اور یہ خواہش آپ کی ضائع نہ گئی کیونکہ کلیم کی خواہش تھی، سرکار جب رب کو دیکھ کر آئے، بخاری شریف حدیث ہے، اور 50 نمازیں لے کر آئے تو سب سے پہلے واپسی میں جس نبی سے ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ تھے۔ حضرت موسیٰ نے کہا حضور رب نے کیا کہا کہ رب نے 50 نمازیں دی ہیں؟ فرمانا میری امت بھی نہیں پڑھ سکی، آپ کی امت بھی نہیں پڑھے گی، جائیے کچھ کم کرا کر آئیے۔ سرکار پھر گئے، 5 کم کرائی، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، 9 دفعہ گئے اور آئے، 45 معاف ہوئی، 5 رہ گئی۔ وجہ کیا ہے؟ بعض کہنے لگے پہلے ہی 5 لے کر آتے تو میں نے کہا یہ سوال نبی پر نہیں خدا پر ہوگا کہ جب 5 رکھنی تھی تو 50 دی کیوں؟ میں نے کہا جاہلوں اس میں بڑی حکمت ہے، حکمت تو یہ ہے کہ یہ مقام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو محبوبیت کا تاکید کیا گیا ہے کہ اور آئیں تو اذن لینا پڑتا ہے، محبوب کو اذن کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ اتنا چہیتا ہے کہ اس کو اذن عام مل چکا ہے۔ ایک دفعہ تو رب کے بلانے سے گئے ہیں، 9 دفعہ اپنی مرضی سے گئے ہیں۔ یہ 9 دفعہ جو جانا ہے یہ بھی رب کے اذن سے ہے، لیکن وہ اذن خاص تھا، یہ اذن عام ہے کہ محبوب یہ تیرے محب کا دربار ہے، جب آپ کا دل چاہے چلے آؤ۔ تو حضرت موسیٰ کے کہنے پر جو حضور گئے ہیں یہ 9 دفعہ بغیر جبریل کے واسطے کے گئے ہیں، بغیر جبرائیل کے واسطے کے گئے ہیں، تو ایک دفعہ جو جبریل کے واسطے پر گئے ہیں وہ تو پروٹوکول کے ساتھ باقاعدہ باضابطہ بلایا جا رہا ہے، وہ تو مطالبہ رب کی جانب سے تھا، تو جب رب کی جانب سے مطالبہ تھا تو حضور گئے، جب اپنی جانب سے مطالبہ تھا تو 9 دفعہ گئے اور آئے، 45 نمازیں معاف ہوئی، 5 رہ گئی۔ اور ایک بات یہ بھی ہے جو وسیلے کے منکر ہیں وہ تو 50 ہی پڑھیں، اس لیے کہ 5 نمازیں جو بنی ہے وہ حضرت موسیٰ کے وسیلے سے بنی ہے، عام سی بات ہے۔ جو کہتے ہیں نا مرنے کے بعد انبیاء کا وسیلہ نہیں، میں نے کہا حضرت موسیٰ کے وصال کو 3500 سال ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے وصال کے بعد وسیلہ لگایا تو سرکار نے ان کے وسیلے کو قبول کر کے رب کی بارگاہ میں درخواست کی، 50 سے 5 ہو گئی، ایک بات. اور تیسری بات یہ کہ حضرت موسیٰ کے دل میں ہمیشہ یہ خواہش تھی، ہائے مولا تجھے دیکھ نہ سکا، وہ کون سی ذات ہے جو آئینہ بنے تیری ذات کا. براہ راست تو محمد رسول اللہ ہی دیکھیں گے، لیکن میں تو پہاڑ کو لے آیا، لیکن پہاڑ بھی تیرے اس ذات کا آئینہ نہ بن سکا. تو گویا رب نے یہی کہا ہوگا، موسیٰ صبر کر معراج کا، اس وقت پہاڑ تو میرے ذات کا آئینہ نہ بن سکا جس میں تو مجھے دیکھ سکے، لیکن میری محبوب کی آنکھیں میری ذات کا آئینہ بن جائیں گی. پہاڑ کی اوڑ میں تو نہ دیکھ سکا، میرے محبوب کی آنکھوں میں تو مجھے دیکھ لے گا. اور 9 دفعہ جو آئے، محدثین نے لکھا کہ سرکار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حضرت موسیٰ دیکھتے تھے کہ پہاڑ کو آئینہ نہ بنا سکا، لیکن حبیب آپ کی آنکھوں کو آئینہ بنا کر رب کے جمال کو دیکھ رہا. یہ 9 دفعہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اندر حضرت موسیٰ نے رب کریم کا دیدار کیا. اسی کو امام احمد رضا نے بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا کہ تبارک اللہ شان تیری. لوگوں نے کہا کہ کسی اور نے قصیدہ لکھا ہے، میں نے کہا قصیدہ اور نعت لکھنے سے پہلے عشق ہونا چاہیے. جو پوری زندگی یہ بکواس کرتا رہے کہ نبی ہمارے مثل تھے، ہمارے بڑے بھائی تھے، تو ان دنیا کے کتوں کو کیا تمیز کے ناطے کیا لکھی جاتی ہے. وہ ایک ہے محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، میں نے کہا یہ کوئی نعت ہے؟ محمد کا روزہ، جا کر نبی سے کہو کہ سعید آ رہا ہے، میں نے کہا سعید کی اوقات کیا ہے کہ جا کر کہہ دو، تیرے جیسے 1000 کتے وہاں پھرتے ہیں، کہ تیرا یہ مرتبہ ہے کہ جا کر سعید آ رہا ہے رسول اللہ سے کہو، جیسا بہت بڑا چیمپئن آ رہا ہے کہ جا کر سعید. میں نے کہا یہ نعت لکھنے کا طرز ہے؟ یہ بارگاہ مصطفیٰ کے آداب ہے کہ جا کر سعید آ رہا ہے. میں نے کہا وہاں پر تو بڑے بڑے عاشق پہنچتے ہیں، تو علامہ جامی جیسا کہتا ہے کہ فدائے نقش نالے نت کنم جا یا رسول اللہ. میں نے کہا عشق یہ ہوتی ہے کہ جناب محبوب کو بڑائی دی جائے، اور یہ تمہارا کلام ہے کہ جا کر کہو کہ سعید آ رہا ہے. میں نے کہا تم کرکٹ کھیلتے رہو، تمہیں عشق نہیں آیا ہے. عشق کسی محبوبوں کی صحبت میں بیٹھتے، اولیاء کی صحبت میں بیٹھتے تو اسے چلے لگانے سے عشق نہیں آتا، غوث اعظم سے لو لگانے سے عشق آتا ہے. اسی کو امام احمد رضا نے ذکر کیا کہ تبارک اللہ شان تیری، یہ ہوتا ہے کلام، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ وہ جوش لن ترانی، تہی کہیں تقاضے وصال کے تھے. زہے عزت و اے طلائے محمد، کہ عرش حق ہے زیر پائے محمد. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، یہاں خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کسے بتائے کہاں گئے تھے. اللہ رب العالمین ان مقاصد کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. معراج النبی جو حضور کی عظمتوں کا عظیم معجزہ ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اسے قلب و جگر کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. معراج النبی کے مطالعے کے بعد مرتبہ مقام محمدیت اور مقام محمدیت کی کمالیت اور ابقریت پتہ چلتی ہے. اس کے بعد بندہ اسی نہج پر پہنچتا ہے کہ میری معراج تو حضور آپ کے قدموں تک پہنچنا ہے، اور آپ کی معراج ہے کہ آپ خدا تک پہنچ رہے ہیں. اللہ رب العالمین کلام مجید کے ان تمام فیضان سے ہمیں متمتع فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.